حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله آل الله، لا سيما بقيه الله ولعنه الله على اعدائهم اعداء الله من يومنا هذا الى لقاء الله. اما بعد، فقد قال الله: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے جہاں ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ماہ رمضان ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس نعمت کا احساس نہیں کر پاتے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بے بہا نعمتیں ہیں، جن کی کوئی قیمت معین نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ ہم ان نعمتوں میں غرق ہیں، ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم اس مچھلی کے مانند ہیں جو سمندر میں تیر رہی ہے، اسے پانی کی قیمت اور اہمیت نہیں معلوم. اس وقت اسے قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، پانی کتنا قیمتی ہے اس کے لیے، جب اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہی حال تقریباً ہمارا ہے. ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کچھ ہیں ایسے اللہ کے مخلص بندے جو اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم جیسے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ نعمت سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اتنا بہرہ مند نہیں ہو پاتے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان بہترین ذریعہ ہے اصلاح نفس کا، تعمیر نفس، جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہر ایک کا ایک مقصد ہے. ساری چیزیں کائنات کی، ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں، ہمیں سروس دینے کے لیے آئی ہیں. وہ خادم ہیں، ہم ان کے مخدوم ہیں. قرآن مجید میں جا بجا ہے خلق لکم، یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں سروس دینے کے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. انسان کے سوا ساری مخلوقات کا ایک وجود ہے، دو وجود نہیں ہے دنیا تک، کیونکہ انہیں پیدا ہی کیا گیا تھا ہمارے لیے، ہمیں یہ جو ہے سنوارنے کے لیے، ہماری تعمیر کے لیے ان سب کو پیدا کیا گیا تھا. جب ہمارا کام مکمل ہو گیا تو ظاہر سے بعد ان کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. بکری کی زندگی بس یہیں تک ہے، سورج کی زندگی یہیں تک ہے، چاند کی زندگی، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں سروس دینے کے لیے تھی. ہم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ ہم اس دنیا میں آئے تھے اپنی اصلی زندگی کو سنوارنے کے لیے. دو پہلو ہماری زندگی کا ہے، یا یوں کہہ لوں کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ جیسی ہیں اللہ نے انہیں ویسا بنا دیا ہے. سونے کو سونا اللہ نے بنا دیا، ہیرے کو ہیرا اللہ نے بنا دیا، بکری کو بکری اللہ نے بنایا، شیر کو شیر اللہ نے بنایا. بکری کے بکری بننے میں اس کا اپنا کوئی اپنی کوئی خطا نہیں ہے، اور شیر کے شیر بننے میں اس کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. لیکن انسان کو خود سے انسان بننا ہے. انسان کو اللہ نے انسان بننے کی صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے. انسان بننے کا ٹیلنٹ دے کر کے بھیجا ہے. انسان بننے میں جو چیزیں معاون ہو سکتی ہیں وہ چیزیں فراہم کر دی, مگر بننا ہمیں خود سے ہے. بکری ایک ہی طرح کی بکری ہوتی ہے, شیر ایک ہی طرح کا شیر ہوتا ہے, انسان ایک طرح کا نہیں ہے. قرآن مجید میں انسان تین طرح کا ہے. وہ بھی انسان ہے جو تمام مخلوقات سے افضل ہے. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. وہ بھی انسان ہے, لیکن ہر انسان ایسا نہیں ہے. ایک انسان وہ بھی ہے جو جانور جیسا ہے. اولئک کالانعام, وہ جانور جیسے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو جانور سے بھی بدتر ہے, بل ہم اضل. اللہ نے تین طرح کا انسان نہیں پیدا کیا ہے. ایک انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا, ایک انسان کو جانور جیسا بنا دیا, ایک انسان کو جانور سے بدتر. اللہ نے تو سب کو ایک طرح پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں نہ فرشتوں سے افضل بنایا ہے, نہ جانور جیسا بنایا ہے, نہ جانور سے بدتر بنایا ہے. اللہ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے, وہ ٹیلنٹ رکھا ہے کہ ہم چاہیں تو فرشتوں سے افضل بن سکتے ہیں. ہم چاہیں تو جانور جیسے بن جائے, اور چاہیں تو جانور سے ہم خود اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے فرشتوں سے افضل بن جاتے ہیں, اور ہم اپنی ہی پسند اور خواہش سے جانور جیسے بن جاتے ہیں یا جانور سے بدتر بن جاتے ہیں. ہاں, اللہ نے فرشتوں سے افضل بننے کی صلاحیت رکھی ہے ہمارے اندر, اور ہمیں بھیجا بھی یہاں اسی لیے ہے کہ ہم فرشتوں سے افضل بن کر کے واپس جائیں. چونکہ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں, یہاں تو بننے آئے ہیں. رہنے کی جگہ اور ہوتی ہے, بننے کی جگہ اور ہوتی ہے. کالج میں ہم بنتے ہیں, گھر میں ہم رہتے ہیں. اللہ نے یہاں ہمیں رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, وقتی طور پر, عارضی طور پر ہمیں یہاں بھیجا ہے بننے کے لیے, اور ہمارے بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہمیں فراہم کر دیا. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ چیزیں ہمیں فراہم کر دیں. ہمارے جسم کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ فراہم کر دی, اور ہماری روح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی فراہم کر دی. ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ تم کس طرح سے فرشتوں سے افضل بن سکتے ہو, اور کس طرح سے جانور جیسے یا جانور سے بدتر بن سکتے ہو. انا ہدیناہ السبیل, راستہ کاہے کا راستہ دکھایا. راستہ اسی چیز کا دکھایا ہے نا ہمیں, کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں. یہ راستے پہ چلو گے تو فرشتوں سے افضل بن جاؤ گے, اس راستے پہ چلو گے تو جانور بن جاؤ گے, اور اس راستے پہ گئے تو جانور سے بدتر بن جاؤ گے. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اب تمہاری اپنی مرضی ہے. تو بہرحال ہم یہاں جو آئے دنیا میں بننے آئے ہیں. بکری میں اور ہم میں فرق ہے, شیر میں اور ہم میں فرق ہے, سورج میں اور ہم میں فرق ہے, چاند میں اور ہم میں فرق ہے. ان سب کی ایک لائف ہے, ایک زندگی ہے, بس ختم. یہ سب کاہے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں سروس دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے خادم ہیں, ہم ان کے مخدوم ہیں. اور ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں بننے کے لیے. اصلی وجود ہمارا آخرت کا وجود ہے. اسی لیے جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں, جو جملہ ہم کہتے ہیں رسمن, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جو ہے رسمن ہم نے اس لیے کہا, کبھی اس پر غور نہیں کرتے ہیں. اگر غور کر لیں تو انقلاب آ جائے ہمارے اندر. یہ آیت کافی ہے ہمارے لیے. انا للہ, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, ہم اللہ کی ملکیت ہیں, ہم خود کچھ نہیں ہیں. اکثر ہم آزادی کا نعرہ بلند کرتے کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا, میں نہیں کرنا چاہتا, میری مرضی. ارے آپ کیا میری لگائے ہیں؟ آپ اگر ہمارے مقابلے میں کہیں میری مرضی تو بات صحیح ہے, ہم سے آپ کہیں میری مرضی, کیا آپ اللہ سے کہیں کہ میری مرضی؟ یقیناً ہم آپ کے مالک نہیں ہیں, لیکن اللہ کے مقابلے میں ہمارا جو کچھ ہے, انا للہ, ہم اس کی پراپرٹی ہیں, ملکیت ہیں, ہم کچھ ہیں ہی نہیں اس کے مقابلے میں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہمیں پلٹ کے جانا ہے, واپس جانا ہے. واپسی کے لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں جائیں گے, جہاں ہمارا اصل گھر ہے. آپ بیت ولیعصر آئے ہیں, گھر واپس جائیں گے. بیت ولیعصر واپس نہیں آئے ہیں, گھر واپس جائیں گے. ہم یہاں کے تو ہیں ہی نہیں. بہرحال ہم کو اللہ نے یہاں اس لیے بھیجا تاکہ ہم وہاں کے قابل بنے. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. ماہ رمضان بہترین زمانہ اور بہترین وقت ہے ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم کس لیے یہاں آئے تھے, کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے داخلی ہجرت کا نام ہے. ایک داخلی سفر ہے کہ ہم اپنا تنقیدی جائزہ لیں. دوسرے تو ہمارا جائزہ لیتے ہی رہتے کہ ہم کیسے ہیں. ظاہر سے بات, دوسروں کے جائزے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. فائدہ اس وقت ہے جب ہم خود اپنا جائزہ لیں, ہم کیسے ہیں, ہم کس مقام پر ہیں. لہذا ماہ رمضان سب سے بڑا, ماہ رمضان کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اصلاح نفس ہے, اپنا اندرونی جائزہ. اصلاح نفس کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق و کردار کا تنقیدی جائزہ لے. اگر ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے ہی نہیں, ظاہر سے علاج کا ہے کیا کرائیں گے, تو اسی وقت ہوتا ہے نا کہ اپنا جائزہ لیں. اپنا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چیک اپ کراتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے نا کہ ہم صحت مند ہیں یا ہم بیمار ہیں. بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, انہیں بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے. آہستہ 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 بیماری پنپتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اس مرحلے پہ انسان پہنچ جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کہتا ہے آپ بہت دیر سے آئے, اب لا علاج ہو چکا ہے معاملہ. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے, وہ مقام ہے, وہ فرصت ہے جہاں ہمیں اپنا یہ جو ہے چیک اپ کرانا ہے. جسمانی نہیں, جسمانی تو ہم کراتے ہی رہتے ہیں, ذرا سی علامتیں ہو جاتی ہیں ذرا سی فوراً بھاگتے ہیں. روحانی چیک اپ کے لیے جو موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے, جب تک ہم اپنا جائزہ نہ لیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری کمیاں کہاں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا مومن کوئی ہے ہی نہیں, ہم اور گناہ نہیں. جہنم کو تو ہمارے بارے میں خیال بھی مت کیجئے, جنت ہماری ہی ہے, ہمارے سوا تو کسی کی جنت نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے نفس کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں, محاسبہ نفس, حساب جب اپنے نفس کا کرتے ہو, پتہ چلتا کہ گناہوں کے دلدل میں ہم تو غرق ہو چکے ہیں. ایک دو گناہ نہیں ہے, سینکڑوں گناہ. تو اصلاح نفس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنا تنقیدی جائزہ. جائزہ دو طرح کا ہوتا ہے, تعریفی جائزہ صرف اپنے کمالات پہ نظر ہے, اچھائیوں پہ نظر ہے, کمیوں پہ نظر نہیں ہے, خامیوں پہ نظر نہیں ہے کہ خامیاں کہاں کہاں, عیوب کہاں کہاں ہمارے ہیں. یہ تو ہمیں یاد ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, مگر یہ بھی سوچا کہ نماز میں کتنا خلوص ہوتا ہے, کتنی ریا. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں مومنین کو افطار کراتے ہیں, مگر کبھی یہ سوچا کہ کتنا اس میں اخلاص ہے, کتنی ریا. توجہ اس پر بھی ہے, کیونکہ عمل کافی نہیں نہ ہے جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے روزے کا فلسفہ جہاں بیان فرماتے ہیں, وہ ایک فلسفہ یہ فرماتے ہیں کہ والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر خلوص کے جذبے کو پروان چڑھایا جا سکے, ریا سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے, شرک سے ان کو, ریا شرک ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, انا اخوف ما اخاف علیکم. بہت ساری چیزیں ہیں کہ پیغمبر نے کہا مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے, اس بات کا خوف ہے, اس بات کا خوف ہے, مگر یہاں فرماتے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے تمہارے بارے میں, سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے الشرک الاصغر, چھوٹا شرک. ایک تو بڑا شرک ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے, اس کے بہت سارے ساتھی ہیں, برہما ہیں, وشنو ہیں, شیو ہیں, وغیرہ وغیرہ, ہم نے اللہ کا شریک قرار دے دیا. لات کو مان لیا، منات کو مان لیا، عزا کو مان، یہ شرک اکبر ہے، طے بات ہے، مسلمان شرک اکبر تو کرتا نہیں. ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بار بار دہراتے رہتے ہیں. تو شرک اکبر تو ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، لیکن ہمیں خوف ہے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا، کہ یہ شرک اصغر تمہارے ایمان کو تباہ کر دے گا. شرک اصغر اگر پایا جاتا ہے تو جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا. مقصد کیا ہے؟ فرشتوں سے افضل بننا، انسان بننا. تم انسان یہ جو ہے نہیں بن سکو گے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، یہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ شرک اکبر تو ہم جانتے ہیں، شرک اصغر کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم واقف نہ ہوں گے شرک اصغر کیا ہے تو اس سے محفوظ بھی تو نہیں رہ سکتے. اور اتنی اہم چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف جو مجھے تمہارے بارے میں ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے. لوگوں نے کہا کہ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قالا الریا، دکھاوا، ریا، ریا، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے کام کر رہے ہیں. قال اللہ عز وجل یوم القیامہ اذا جاء الناس بعمالہم، جب قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کے پہنچیں گے، یا اللہ ہم نے ماہ رمضان میں تقریر کی تھی اس کا ثواب دے دے، یا اللہ ہم نے افطار کرایا تھا اس کا ثواب دے دے، یا اللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، یا اللہ شب قدر کے اعمال کیے تھے، دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھی تھی، دعائے فتح، سارے اپنے اعمال، ظاہر سے بات یہ اعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ اعمال کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ قیامت میں اللہ سے اجر کے لیے کرتے ہیں نا، کم سے کم یہ تو ہے ہی ہے، اگر دکھاوا اور ریا وغیرہ نہ ہوا. کس لیے اعمال بجا لاتے ہیں؟ اس امید میں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، نہ مال، نہ اولاد، نہ عہدہ، نہ رتبہ، یہ ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے. اب قیامت میں پہنچے خدا کی بارگاہ میں، پیاس لگی ہے شدید، سامنے حوض کوثر موجود ہے، چاہنا چاہتے ہیں جلدی سے جائیں یہاں سے پروانہ ملے، یا اللہ ہم نے رمضان میں افطار کرایا تھا، ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کی اجازت مل جائے. خدا کہے گا تم نے یہ افطار کس لیے کرایا تھا؟ تقریر تم نے کس لیے کی تھی؟ دعا کس لیے پڑھی تھی؟ تلاوت کس لیے؟ ہمارے لیے یا لوگوں کے لیے؟ دکھانے کے لیے کمپٹیشن تھا، مقابلہ تھا کہ ان کے افطار میں یہ تھا تو ہمارے افطار میں یہ ہوگا. تقریر اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں، بڑی علمی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی. مقصد کیا تھا تمہارا تقریر کا؟ اگر اس کے اندر ریا موجود ہے، اخلاص ہے تو سبحان اللہ، حوض کوثر حاضر. اخلاص کیا ہے؟ ابھی عرض کروں گا. پیغمبر نے اخلاص کی تعریف کی ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخلاص ہے، ہے نہیں، توہم ہوتا ہے ہمارے ہاں، اخلاص کا توہم ہے نہیں اخلاص. ابھی عرض کرتا ہوں اخلاص کیا ہے. اگر اخلاص ہے، بسم اللہ، یہ حوض کوثر آپ کے لیے، یہ تسنیم آپ کے لیے، یہ جو ہے سلسبیل آپ کے لیے، بہشت بری آپ کے لیے. اور اگر اخلاص نہیں، ریا ہے، تو جواب ملے گا اذهبوا الى الذين كنتم ترعون في الدنيا هل تجدون من عندهم هل تجدون عندهم من شيء. میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ یہ اعمال میرے پاس لے کے کیوں آئے ہو؟ یہ اعمال تم نے ہمارے لیے انجام دیے تھے، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے اعمال انجام دیے تھے، جاؤ انہی کے پاس جاؤ، دیکھو وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں. ان کے پاس تو خود ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ وہ خود یہ جو ہے گدا ہیں، خود ان کا ہاتھ خالی ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو سارے اعمال کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اخلاص. اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے. عمل کا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. روزہ ہم نے رکھا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، روزہ ہم نے رکھا، بالکل کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، وہ روزہ ہمارا صحیح ہو گیا، لیکن قبول ہے کہ قبول نہیں ہے؟ شرط قبولیت اخلاص اسے کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا لکل حق حقیقتن، ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اخلاص ایک حق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کسے کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، حقیقت اخلاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حقیقت اخلاص، ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. حقیقت اخلاص یہ ہے کہ جو کام آپ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، روزہ آپ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، آپ افطار اللہ کے لیے کرا رہے ہیں، قربتن اللہ سب کہتے ہیں نا، نماز اللہ کے لیے، تقریر اللہ، قربتن اللہ، قربتن اللہ، قربتن اللہ، جو کام آپ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے تعریف کی امید نہ ہو. ہم تقریر کر رہے ہیں، مجمع خاموش ہے. بھائی ہو کیا گیا ہمارے مجمع میں؟ کوئی خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ سناٹا کیوں ہے؟ شاعر شعر پڑھ رہا ہے. بھائی میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ میں بیت ولی عصر میں پڑھ رہا ہوں. یہ سناٹا، کبھی کبھی دھمکی بھی مل جاتی ہے، اب آپ نہیں بولیں گے تو ہم ادھر آئیں گے، اور کبھی کبھی الٹی دھمکی ملتی ہے، جب تک آپ نہیں بولیں گے ہم پڑھتے رہیں گے، ہے نا، اتریں گے ہی نہیں. بھائی اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو تعریف کی توقع کیوں ہے؟ کیوں انتظار ہے، امید ہے تعریف کی؟ پریشانی کیوں ہے کہ آج مجمع ہمارا خاموش کیوں ہے؟ کیوں ہے کی پریشانی ہے؟ مجمع خاموش رہے یا بولے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یا نہیں. آپ نے افطار لا کے رکھ دیا، آپ کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے کہ آج قورمہ کیسا پکا ہے، آج کی بریانی کیسی ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے. ہمیں پریشانی اگر ہونے لگی، اگر ہم پریشان ہونے لگے، چہرے کا رنگ ہمارا بدل گیا، چہرہ اتر گیا، یا تعریف سن کر کے کھل اٹھے، جس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے کچھ. حقیقت اخلاص کیا ہے؟ کہ جو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ کو غیر اللہ سے تعریف کی امید ہی نہ ہو، توقع ہی نہ ہو. کوئی تعریف کرے تو کیا، اور نہ کرے تو کیا. تو ہر چیز کے لیے اخلاص ضروری ہے، اساس اخلاص ہے. اور رمضان وہ مہینہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نعمت فراہم کی ہے اس اخلاص کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے. کل میں نے عرض کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دن میں نہیں پیدا ہو جاتی ہیں، مشق چاہتی ہیں، پریکٹس چاہیے اس چیز کے لیے، اپنے دل سے جذبے کو نکالنے کے لیے کہ جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں سے ہمیں تعریف کی امید نہ رہے. یہ چیز ایک دن میں نہیں ہو جاتی ہے. رمضان ایک مہینہ، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ خود نہ بتائیں کسی سے، اس میں ریا کی گنجائش ہے ہی نہیں. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، افطار آپ کرا رہے ہیں، اور روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے. آپ جب کوئی کام کریں گے تو وہاں ریا کی گنجائش ہوتی ہے نا، اور نہ کرنے میں تو کوئی ریا ہے ہی نہیں. آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اکیلے میں، کوئی نہیں ہے، بچے بھی گھر میں نہیں ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، سحر آپ نہیں کھا سکے تھے، کسی وجہ سے افطار میں بھی بہت ہی مختصر کھانا کھایا تھا، شدید بھوک لگی ہے آپ کو، آپ نہیں کھا رہے ہیں، کوئی گھر میں دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کے سوا کچھ اور ہے؟ یہ تو اخلاص ہی ہے نا، صرف اور صرف اور صرف خدا کی خاطر نہیں کھا رہے ہیں. تو ماہ رمضان کا سب سے بڑا سبق اصلاح نفس ہے. اصلاح نفس کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق و کردار کا تنقیدی جائزہ لے، اپنے اندر پائے جانے والے عیوب و نقائص کا بغور جائزہ لے، اسے سمجھے، اور پھر اسے دور کرنے کی کوشش کرے. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام کی تعلیم کا طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے. جو کام مولا کائنات نے اپنے خطبوں سے لیا ہے، وہی کام چوتھے امام نے اپنی یہ جو ہے دعاؤں سے لیا ہے. جو مقام ہمارے یہاں نہج البلاغہ کا ہے، وہی مقام صحیفہ سجادیہ کا ہے. صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا، میں رمضان کے سلسلے میں دو دعا ہے امام کی، ایک رمضان کے آنے کی اور ایک رمضان کے جانے کی. وداع ماہ رمضان کی نہیں، جب رمضان کی آمد کی جو دعا ہے، دو تین جملے اس کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ماہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور اصلاح نفس میں کتنا بڑا کردار ماہ رمضان کا ہے. امام اس دعا میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، حمد ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے حمد کا راستہ سکھایا. ہم جو خدا کی حمد کر رہے ہیں، اس حمد کرنے کے لیے بھی ایک حمد چاہیے. خود یہ حمد کرنا ایک اللہ کی نعمت ہے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی حمد کریں. کیونکہ خدا کی حمد، خود خدا کی حمد جو ہے وہ ہمیں راہ راست پر چلانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ خود ایک نعمت ہے. ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی تعریف نہیں کرتے ہیں. جب خدا کی حمد کرتے ہیں تو پورا ایک تصور خدا کا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ خدا کتنی عظیم ہستی کا نام ہے، اور جب وہ اتنی عظیم ہستی ہے تو ہم اس عظیم ہستی کی نافرمانی کس طرح سے کر سکتے ہیں. جس خدا نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس خدا کی خواہشات کو کیسے ٹال سکتے ہیں، اس کی فرمائشات کو کس طرح سے یہ جو ہے آ نظر انداز کر سکتے ہیں. تو حمد کرنا خود بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ، اللہ نے ہمیں اہل حمد قرار دیا، یعنی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے فراموش کر جائیں، بھول جائیں. ہم نمک حلال ہیں، نمک حرام نہیں ہیں. حمد اس خدا کی جس نے ہمیں نمک حلال بنایا ہے، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی حمد، پہلے تو حمد کا طریقہ ہمیں سکھا دیا، سلیقہ بتا دیا، اور پھر سلیقہ بتانے کے بعد ہم الحمدللہ حمد کرنے بیٹھ بھی گئے. آخر بہت دفعہ سکھا تو دیا جاتا ہے، معلوم تو ہے ہمیں، مگر میدان عمل میں ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے. خدا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی حمد کرنی چاہیے، اور ہمیں اس قابل بھی بنایا کہ ہم اس کی حمد کرنے کے لیے آ گئے. ہم الہی نعمتوں سے غافل نہیں ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں. اس نے حمد کے راستے معین کیے. حمد فقط یہ زبان سے الحمدللہ کہہ دینا حمد نہیں ہے، شکر فقط زبان سے شکر للہ کہہ دینا شکر نہیں ہے. اصلی حمد کیا ہے، طریقہ حمد کیا ہے، راہ حمد کیا ہے، ان طریقوں کو اللہ نے ہمارے لیے معین کیا. والحمدللہ الذی جعل من تلک سبل شہرہ شہر رمضان، حمد اس اللہ کی ہے جس نے حمد کے راستوں میں سے، طریقوں میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ اپنے مہینے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے. ماہ رمضان حمد الہی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. امام یہاں فرماتے ہیں شہرہ، اپنے مہینے. دیکھیے سارے مہینے تو اللہ ہی کے ہیں، مگر ماہ شوال کسی اور کا مہینہ ہے، ماہ ذیقعد کسی اور کا مہینہ ہے، ذی‌الحجہ کسی اور، سارے مہینے اس کے مہینے ہیں. 12 کے 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں. ایک مہینے کو اس نے اپنی طرف نسبت دے دی، یہ میرا مہینہ. اگر آپ پورے گھر کے مالک ہیں، آپ پورے گھر کے مالک ہیں، پورے گھر میں ایک کمرے کو کہیں یہ میرا کمرہ ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے. پورا وجود آپ کا وجود ہے، آپ وجود کے ایک حصے کو اپنے سے جوڑ لیں، اپنے سے نسبت دے لیں. اگر یہ نسبت دینے والا کوئی بیوقوف احمق ہے تب ظاہر سی بات ہے اس کی طرف، لیکن اگر یہ جو ہے نسبت دینے والا خالق عقل ہے تو یقیناً کوئی خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی خاص بات ہے اس میں. سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دے دی. مالک تو ہر مہینے کا وہی ہے. شہرہ شہر رمضان، حمد خدا اصلاح نفس کے راستوں میں سے ایک اہم راستہ اللہ کا مہینہ ماہ رمضان. کیا ہے ماہ رمضان؟ پیغام فرماتے ہیں شہرہ شہر رمضان شہر الصیام، یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے. روزہ وہ ہے، وہ اس حقیقت کا نام روزہ ہے جو تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے. تہذیب نفس، تزکیہ نفس کب ممکن ہے؟ جب آپ کو اپنے نفس پر قابو ہو. اگر نفس پر قابو نہیں ہے تو نفس کا تزکیہ ممکن نہیں ہو سکتا. قابو یعنی جو چیز جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ کام نہیں کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسیر نفس، بندے نفس، غلام نفس، جسمانی میدان میں بھی اور روحانی میدان میں بھی ہزار طرح کے امراض میں، امراض جسمانی میں جو ہے مبتلا ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز مت کھائیے گا، ڈاکٹر صاحب جی نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ کھائیں. حلوے کے استعمال میں میٹھا مت کھائیے، ڈاکٹر صاحب عید کا دن ہے، ایسے وہی کھائے بغیر عید کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ممکن نہیں ہے نا. یہ اسیر نفس ہے، یہ بندے نفس ہے، یہ اپنے نفس پر قابو پانا نہیں جانتا. اسی طریقے سے یہ جو روحانی میدان میں خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. خدایا جھوٹ بولے بغیر تو ہمارا کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے. غیبت نہ کرو. خدایا غیبت کے بغیر کھانا کہاں ہضم ہوگا، وہ بھی ماہ رمضان میں. یہ جو مرغن غذائیں کھانے کے بعد، غیبت نہیں تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ قابو نہیں ہے نفس پر، بے قابو ہے. مصلی پر بیٹھا اور آدمی غیبت کر رہا ہے، مجلس اذان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی عجیب بات تو نہیں نہ کر رہا ہوں انوکھی؟ شب و روز کا ہمارا تماشا یہی تو ہے، فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں قابو نہیں اپنے اوپر. جی چاہتا ہے غیبت کرنے کا، جی چاہتا ہے تہمت لگانے کا، جی چاہتا ہے جھوٹ بولنے کا، جی چاہتا ہے فلاں کا مال ہڑپ لینے کا. حکم خدا نظر انداز. ماہ رمضان میں روزہ کیا ہے؟ نفس پر قابو. اپنا حلال کھانا نہیں کھاتے رمضان میں، اپنا حلال کھانا نہیں کھا رہے، نفس پر قابو ہے نا. اور اگر نفس پر قابو آ گیا تو کسی کا حرام کھانا کیسے کھائیں گے؟ جو اپنا حلال نہیں کھاتا وہ حرام کھانا. شہر الصیام تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں بھوکے رہ کر انسان نفسانی خواہشات سے جہاد کرتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے. اسلام سے مراد وہ اسلام نہیں جو ہم عام طور سے کہتے ہیں. اسلام کا مہینہ تو ہر مہینہ ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی اسلام الوجہ لد اللہ، اسلام یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اصل اسلام یہ ہے. ہم مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، یہ ظاہری اسلام ہے. میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں دو طرح کا اسلام ہے، ایک دنیا کا اسلام ہے، ایک آخرت کا اسلام ہے. ایک وہ اسلام ہے جس کا فائدہ دنیا تک محدود ہے، ایک وہ اسلام ہے جس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. دنیا والا اسلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہہ دیا. عمل ہمارا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے تھا. جو عمل کافروں کا ہے عمل ہمارا وہی، کوئی فرق نہیں آیا. جیسے جھوٹ پہلے بولتے ابھی بھی بولتے ہیں، غیبت پہلے کرتے تھے ابھی بھی کرتے، لوٹ مار پہلے بھی کرتے ابھی بھی کرتے، دھوکہ دھڑی پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے. ساری اخلاقی برائیاں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے تھیں وہ سب ہمارے اندر موجود ہے. مگر جیسے ہی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں مسلمان کہا گیا دنیا میں. کچھ فائدے ہیں دنیا کے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کل تک ہم یہ جو ہے نجس مانے جاتے تھے، آج پاک مانے جانے لگے. کل تک ہمارے ہوٹل سے کھانا کھانے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، آج لوگ کھا سکتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ مل گیا. دوسرا فائدہ مالی فائدہ ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلمان باپ کی میراث کافر بیٹے کو نہیں مل سکتی. مسلمان باپ کی میراث کافر بیٹے کو نہیں مل سکتی. بیٹا کافر، باپ کروڑ پتی، اب باپ کے مرنے کا وقت قریب آیا ہے. آپ لوگوں نے سمجھایا ہمیں جا کر کے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بقیہ جیسی لائف ہے اسی طریقے سے بسر کرتے رہنا, اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت, ایک جملہ ہی تو کہنا ہے اور کیا, کروڑوں کا فائدہ ہے. آئے باپ کے پاس, بابا ہم مسلمان ہو گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, باپ کی آنکھ بند ہوئی, کروڑوں کے مالک ہم ہو گئے. فائدہ ہوا نا اسلام کا دنیا میں. تیسرا فائدہ یہ جو ہے جان بچ گئی, کافروں نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیا, مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں اپنا, مسلمان سپاہی کے نشانے پر کافر سپاہی آ گیا, جان جانے والی, اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب مسلمان سپاہی کے لیے جائز نہیں ہے اس پر یہ جو ہے گولی چلانا, جان بچ گئی. چوتھا فائدہ ہندوستان میں آج کل بہت ہوتا ہے, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہندو اگر ہیں تو ہندو لا کے مطابق ایک شخص دو شادیاں نہیں کر سکتا, دو بیویاں نہیں رکھ سکتا, دو بیویاں نہیں رکھ سکتا, آنکھ لڑ گئی کہیں, شادی شدہ ہے دوسری لانا چاہ رہے ہیں, ہندو لا جو ہے مانے ہے, فوراً انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسری بیوی کا تحفہ مل گیا. چندر موہن سے چاند محمد بن گئے, میں یہ جوک نہیں سنا رہا ہوں, حقیقت ہے. نائب وزیر اعلیٰ ہریانہ, چھوٹی موٹی شخصیت بھی نہیں, نائب وزیر اعلیٰ ہریانہ چندر موہن صاحب, آنکھ لڑ گئی کہیں, اب کیا کریں, فوراً اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نام بدل کے رکھ لیا چاند محمد. خیر کورٹ نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا, کیس چلا, کورٹ نے کہا تم واقعی مسلمان نہیں ہوئے ہو. بہت سارے فلم اسٹارز میں ایسا ہو چکا ہے. تو یہ سارے فائدے کاہے کے ہیں, دنیا میں مسلمان ہونے کے, مگر آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے. وما لہم من خلاق, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اکثر جو روایتیں ملتی ہیں اگر ایسا نہ کیا تو فلیس بمسلم, من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, جو صبح سو کر کے اٹھے اور اسے جو ہے مسلمانوں کا خیال نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. من باتا شبان وجار ہو جا فلیس بمسلم, جو رات میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اس حال میں سو رہے کہ اسے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ ہو, پڑوسی بھوکا ہے, فلیس بمسلم, وہ جو ہے یہ جو ہے مسلمان نہیں ہے. لئیسا بمسلم, لئیسا بمسلم, اس سے مراد دنیا کے اسلام کا انکار نہیں ہے, اس سے مراد ہے آخرت کے اسلام کا انکار, وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر وہاں کے لیے کچھ چاہیے تو وہاں پر جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا اسلام ہے, وہیں پر اسلام الوجہ لد اللہ, حکم خدا کے سامنے سر تسلیم, ختم ہو جائے یہ جو ہے خم ہو جانا, زبان سے کہا لا الہ الا اللہ, عمل میں بھی لا الہ الا اللہ, حکم ہے تو صرف اللہ کا حکم ہے, قانون ہے تو صرف اللہ کا قانون ہے, کسی بندے کا قانون نہیں ماننا, نہ کسی بندے کا قانون ماننا ہے, نہ اپنے نفس کا قانون ماننا ہے, نہ نفس کے غلام ہیں نہ کسی انسان کے غلام ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کائنات خطاب کر کے فرماتے, یا بنیا لا تجعل نفسك عبدا لغيرك فقد جعلك الله حرا, میرے لال اپنے نفس کو کسی کا غلام نہ بنانا, کسی کا غلام نہ بنانا, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا. کسی انسان کی غلامی, کسی انسان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, نہ کسی غیر کے سامنے نہ اپنے نفس کے سامنے. انسان نے اگر اپنے کو غیروں کی غلامی سے آزاد کرا لیا اور اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کرا لیا, یہ اسلام ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کا نام اسلام نہیں ہے, صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اسلام الوجہ لد اللہ, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے. امام فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر الاسلام ہے, شہر رمضان شہر الاسلام. کون سا اسلام؟ وہ مہینہ ہے جہاں انسان اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. معبود بھوک تو لگی ہے, کھانا نہیں کھائیں گے, پالنے والے دل تو چاہ رہا ہے پانی پینے کو، نہیں پیئیں گے، بہترین شربت بنا ہوا ہے، ہونٹوں کے قریب بھی نہیں لائیں گے اسے. یہ اسلام کا مہینہ ہے. اور بھی کچھ دوسری چیزیں ہیں، شہر الطہور ہے، شہر التمہیس ہے، انشاءاللہ کل اس کی طرف اشارہ کروں گا. افطار کا وقت قریب آ گیا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ یہ رمضان ہمارے لیے حقیقی رمضان قرار پائے، یہ رمضان ہمارے لیے شہر الاسلام بن جائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وعنه.